الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں, گناہ دو قسم کے ہیں. بعض گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں جس کے معنی ہیں بڑے گناہ, اور بعض صغیرہ کہلاتے ہیں جس کے معنی ہیں چھوٹے گناہ. تو گناہ بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں, بچنا دونوں سے ضروری ہے, کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی ہو یا چھوٹی, نافرمانی نافرمانی ہی ہے, اور نافرمانی جس طرح بڑی ناجائز ہے چھوٹی بھی ناجائز. بڑے گناہ کون کون سے ہیں, اس کی تعداد مختلف احادیث میں مختلف آئی. چنانچہ ایک حدیث میں ہے, سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. یعنی سات گناہ ایسے ہیں جو بہت بڑے اور سنگین ہیں اور بڑے خطرناک ہیں, ان سے پرہیز کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ ہلاک کرنے والے سات گناہ کون سے ہیں, تو آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا جس کو شرک کرنا کہتے ہیں, یہ بھی انسان کو تباہ کرنے والا ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. نمبر دو جادو کرنا, جادو بھی حرام, کرنا بھی حرام ہے کرانا بھی حرام, گناہ کبیرہ ہے. نمبر تین ناحق کسی کو قتل کرنا, ناحق کسی کو قتل کرنا, جس کے قتل کرنے کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اور جس کو اللہ پاک نے محترم قرار دیا ہے, ناحق اسے قتل کرنا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور یہ بھی ان بڑے بڑے گناہوں میں سے جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے, ناحق کسی کو قتل کرنا. نمبر چار سود کھانا, سود لینا, سود دینا, سود لے کر اپنے استعمال میں لانا وغیرہ, سود بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. سات ہلاک کرنے والے تباہ کرنے والے گناہوں میں سے گناہ. نمبر پانچ یتیم کا مال کھانا. نمبر چھ میدان جنگ سے پشت دے کر بھاگنا. میدان جنگ میں حکم ہوتا ہے جم کر لڑو چاہے شہید ہو جاؤ, بجائے جم کر لڑنے کے بھاگ پڑے آدمی. یہ بھی سات ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے گناہ. ساتھ میں ان بھولی بھالی حفیف پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا, حفیف اور پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا. یہ ہے سات مہلکات, یعنی ان کے کرنے سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا ان سات گناہوں سے بچو. ان سات یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, یہ سات گناہ کبیرہ ہیں. دوسری روایت میں اور بھی گناہوں کا ذکر ہے, یہاں تک کہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جس میں کبیرہ گناہوں کو باقاعدہ شمار کیا ہے. ایک کتاب الزواج علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک کتاب الکبائر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک اردو میں کتاب گناہ بے لذت, یہ سیدی و سندی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اردو. اس میں بھی حضرت نے کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست دی ہے, صغیرہ گناہوں کی ایک فہرست دی ہے. یہ کتاب ضرور ہمارے مطالعے میں آنی چاہیے. اور حدیثوں میں اور بھی بہت سے گناہوں کا ذکر ہے. سود کھانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے, جس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. آج ہماری معیشت سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے. اچھے خاصے نیک نمازی دیندار لوگ بھی سود لینے میں, سودی معاملات کرنے میں کوئی اللہ بچائے ڈر محسوس نہیں کرتا, حالانکہ یہ حرام ہے. ہمارے یہاں جو بینکوں کا سودی نظام ہے یہ سب سود پر مبنی ہے. بینک میں سودی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ بھی سودی اکاؤنٹ ہے, فکس ڈپازٹ بھی سودی اکاؤنٹ ہے. خاص خاص مدت کے لیے رقم جمع کرانے پر خاص خاص شرط سے سود ملتا ہے, بینک دیتے ہیں. سود بینک دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں, اور لینے والے بھی دینے والے بھی بیشتر مسلمان, کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے. بینک بھی مسلمان چلا رہے ہیں, اور لوگ اپنی رقمیں بینک میں رکھتے ہیں اور اس پر سود وقت حاصل کرتے ہیں. بینک بھی لوگوں کو بڑے بڑے قرضے دیتے ہیں اور اس پر لوگوں سے سود وصول کرتے ہیں. ہمارے یہاں انشورنس کافی رواج ہے, جان کا بھی انشورنس ہوتا ہے, دکان کا بھی انشورنس ہوتا ہے, گاڑی کا بھی انشورنس ہوتا ہے, بے شمار قسمیں اس کی. اور بیمہ کے اندر انشورنس کے اندر بھی سود اور جوا پایا جاتا ہے. اس کی ذات میں اس کی حقیقت میں یہ دو بڑے بڑے گناہ, بلکہ بعد میں غرر بھی پایا جاتا ہے. سود جوا غرر یہ انشورنس کے اندر پایا جاتا ہے. لوگ اپنی گاڑیاں انشور کریں انشور کرا لیتے ہیں, وہ اپنی دکان انشور کرا لیتا ہے, کوئی اپنی جان کا انشورنس کرا لیتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنی جان کی، اپنی گاڑی کی، اپنی دکان کی حفاظت ہے، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو انشورنس کمپنی سے ہمیں معاوضہ مل جائے گا، اور انشورنس کمپنی والی بھی یہی ہرا باغ دکھلاتے ہیں، لیکن ہے یہ سودی معاملہ، اور بعض تاجر دکاندار بھی ایک دوسرے سے سودی معاملہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس کچھ رقمیں جمع ہوتی ہیں جو ان کی بچت ہوتی ہے، وہ کسی تاجر کو دے دیتے ہیں کہ بھئی ہماری اصل رقم تمہارے پاس محفوظ، تم اس سے کاروبار کرو، ہمیں ہر مہینے 2000 روپے دے دیے گا۔ یا بعض لوگ جو سود سے بچنا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں بچتے نہیں ہیں، وہ یوں کہتے ہیں بھئی نفع نقصان کی بنیاد پر ہم آپ کو دے رہے ہیں، تم اپنی مرضی سے غیر معینہ مقدار میں رقم دے دیا کرو۔ وہ تاجر ان سے 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے لے کر کے ہر مہینے کبھی 3 لاکھ، 3 ہزار دے دے، کبھی 2.5 ہزار دے دے، کبھی 2 ہزار دے دے، کبھی 1900 دے دے، کبھی 2200 دے دے، لیکن اصل رقم ان کی محفوظ ہوتی ہے۔ یہ طے ہوتا ہے کہ ہماری اصل رقم محفوظ، آپ ہمیں غیر معینہ طور پر اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے، یہ بھی سودی معاملہ ہے، کیونکہ حقیقت میں شرکت یا مضاربت پہ رقم نہیں دی جاتی، قرض کے طور پہ دی جاتی، اور اس پر معین رقم ماہانہ لے لی جاتی ہے یا غیر معین رقم ماہانہ لے لی جاتی ہے۔ تاجر کو ایک بڑی رقم ہاتھ آ جاتی ہے اپنا کاروبار چلانے کے لیے، اور جس کی رقم ہے اس کو ماہانہ کچھ رقم مل جاتی، یہ بھی سود کا معاملہ ہے، ناجائز۔ اس کا حل یہ ہے کہ یا تو مضاربت پر رقم دو یا شرکت پر، پارٹنرشپ پہ رقم دو، اور مضاربت اور شرکت میں جو شریعت کے اصول ہیں وہ آپس میں طے کر لو، تو اس میں حقیقت نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں نفع فیصد کے اعتبار سے طے ہوگا، فکس نہیں ہوگا۔ تو اس طرح شرکت یا مضاربت پر رقم لینا دینا، کاروبار میں لگانا سب جائز، اور اس پر ملنے والا نفع بھی حلال، لیکن چونکہ اس میں حقیقت نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، اس لیے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ سودی معاملے کے اندر اصل رقم محفوظ رہتی ہے، پر ایک معین شرط سے آدمی نفع لینے دینے کا معاملہ طے کر لیتا ہے جو کہ سود ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو سود حرام ہے۔ دیہات میں، گاؤں میں جہاں لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں، وہاں پر زرعی بینک ہوتے ہیں، شہروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر دیہات کے علاقوں میں زرعی بینک ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو زراعت کے لیے، باغات کی بہتری کے لیے سودی قرضہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے کاشتکار اور باغ کے مالکان بینکوں سے سودی قرضہ لے کر اس کے نیچے دب کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب سودی معاملات ہیں۔ ہماری تو حکومت بھی دوسرے ملکوں سے، غیر مسلم ممالک سے بڑے بڑے سودی قرضے لیتی، اس لیے ہمارا ملک روز بروز تباہی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سود چاہے ایک فرد لے اور چاہے ایک ملک لے، اس کے اندر تو تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ بربادی ہے، حیض سالی ہے، مہنگائی ہے، ہمارا ملک بھی مقرور ہے اور سارے ملک والے مقرور ہیں، سب پر قرضہ چڑھا ہوا ہے حکومت کی وجہ سے، حکومت قرضہ لینے کی وجہ سے، اور کتنے مسلمان اپنے ذاتی طور پر بھی سودی معاملات کر رہے ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر سود کا لین دین عام ہو جائے گا وہ قحط سالی میں مبتلا ہوں گے، قحط میں مبتلا ہوں گے، اور جس کے اندر رشوت کا لین دین عام ہو جائے گا وہ مرعوبیت کا شکار ہو جائے گا. آج یہ دونوں برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. رشوت ہمارے اندر بے انتہا عام ہے، جیسے سود حرام ہے ایسے رشوت بھی حرام ہے، جیسے سود حرام ہے ویسے رشوت بھی حرام ہے. سرکاری دفاتر میں نیچے سے اوپر تک رشوت کا لین دین ہے، کوئی قانونی کام بھی جو قانونی تقاضوں کے مطابق پورا ہو تب بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. اور رشوت دے دو تو غیر قانونی کام بھی صحیح ہو جائے گا. الحمد للہ مجھے یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کافروں کی نرخے میں ہے. آج وہ جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے جو ان کو جواب دے سکے. رشوت کی وجہ سے یہ مغلوبیت اور مغلوبیت کا وبال آیا ہوا ہے. اور قحط کی ایک صورت مہنگائی ہے، قحط کی ایک صورت مہنگائی بھی ہے. مہنگائی دیکھو بسی پیمانے پر بڑھ رہی ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے مہنگائی کے بڑھنے کا، دن رات مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے تیزی سے. جتنا جتنا ہمارا ملک مقروض ہوتا جا رہا ہے اتنی مہنگائی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. وبال ہے، شامت اعمال ہی، اور یہ وبال اور شامت اعمال رشوت لینے کی وجہ سے، سود کا لین دین عام ہونے کی وجہ سے. ایک واقعہ یاد آیا، سرگودا کا واقعہ ہے یہ. وہاں کہیں جماعت گئی ہوئی تھی، تو وہاں سے کہیں سے جماعت گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے باہر بھی اندر بھی بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور ان پر خوف اور دہشت کی کیفیت تاری ہے. لوگوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور سینے پہ سانپ بیٹھا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہے. اب ہم کیسے اسے غسل دیں، کیسے اسے کفن دیں؟ اگر ذرا راستہ چھوڑو ہم بھی دیکھیں. جماعت والے پھر اندر گئے اور جا کر کے دیکھا تو واقعی اس کے سینے پہ کالا ناک بیٹھا ہوا تھا، اپنا فن پھیلایا ہوا تھا کہ کوئی قریب آئے تو وہ ڈنک مارے. اس کی وجہ سے سب دہشت زدہ تھے، خوف زدہ تھے، کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں گلا اسے مار دے. تو جماعت والے سمجھ گئے کہ اس میت کا کوئی برا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ سانپ سینے پہ آگے بیٹھ گیا ہے. وہ سب تو توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما، اس کے جو بھی گناہ ہیں اپنی رحمت سے درگزر فرما اور اتنا موقع عطا فرما دے کہ ہم آرام سے اس کو غسل دے دیں، کفن دے دیں، نماز پڑھ لیں، دفنا دیں. کچھ دیر وہ توبہ استغفار میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگی. تو سانپ اچانک اس کے سینے سے اتر کر کہیں غائب ہو گیا، یہ پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا. حالانکہ سب لوگ کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اچانک غائب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جلدی سے اسے غسل دو، کفن دو، نماز پڑھو، دفن کرو. پھر اسے غسل دیا گیا، پھر شکرایا گیا، پھر نماز پڑھی گئی، قبرستان لے گئے، جا کر قبر میں اتارا، جو قبر میں لٹایا تو سانپ وہاں پر بھی موجود تھا، دوبارہ وہ اس کے سینے پہ آگے بیٹھ گئی، ڈر کر خوف کے مارے جلدی جلدی لوگوں نے تختے رکھے، مٹی ڈالی، وہ قبر کو بند کیا اور آ گئے. جماعت والے اس میت کے گھر والوں کے پاس گئے، ان سے جا کر پوچھا کہ یہ اصل ایسے کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ انجام دکھلایا. تو تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ یہ سودی معاملات کرتا تھا، یہ سود کا لین دین کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہے. تو قبر کا عذاب تو برحق ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں عبرت کے لیے دکھا دیتے ہیں، سبق لینے کے لیے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. عالم برزخ میں اس کا بڑا عذاب ہے، بڑا وبال ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میں شب معراج میں گیا تو ساتویں آسمان پر میں نے چمک اور گرج دیکھی، اور وہاں ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے، پیٹ کیا تھا، پورا ایک کمرہ تھا، اور اس میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو صاف نظر آ رہے تھے. اور دوسری روایت میں یہ کہ آسمان دنیا پر جب میں گیا، دنیا کے آسمان پر جب میں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے کمروں کی طرح ہیں، تو آئے کو لٹکے ہوئے ہیں، سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پیٹ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے پیٹ ہیں تو ایک کا پیٹ دوسرے پیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایک دوسرا پیٹ تیسرے پیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس طرح ایک دوسرے پر پیٹ کے ایک دوسرے کے پیٹ پر پیٹ پڑے ہوئے ہیں. اور آل فرعون صبح شام دوزخ کے سامنے لے جائے جاتے ہیں. یہ پنشن میں اللہ پاک نے ان کے عذاب کا ذکر فرمایا کہ آل فرعون جو بنی اسرائیل پہ ظلم کیا کرتے تھے، خود بھی کافر تھے، ان کو یہ عذاب ہوتا ہے کہ روزانہ جہنم کے سامنے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو اندر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. علی عزد اللہ. تو یہ فرعونی جو ہیں، فرعونی یہ جب جہنم کے سامنے جاتے ہیں تو ان بڑے بڑے پیٹ والوں کے پیٹوں کے اوپر چلتے ہوئے گزرتے ہوئے جاتے ہیں. دیکھو پیٹ کا اتنا بڑا ہونا کتنی اذیت کی بات، پھر سانپوں کا بھرا ہوا ہونا دوسری بڑی تکلیف، پھر ایک دوسرے کے پیٹ پر پیٹ کا پڑنا یہ تیسری تکلیف، پھر روزوں کا ان کے پیٹوں کو رونتے ہوئے جانا اور آنا یہ چوتھی تکلیف. اس قدر دردناک صورتحال کو دیکھ کر کے آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں. جو سود کھاتے ہیں دراصل اپنے پیٹ میں سانپ اور بچھو بھرتے ہیں، اور یہ ان کا دردناک عذاب ہے. اللہ تو جو واقعہ میں نے سنایا اس میں ایک سانپ اللہ پاک نے دکھا دیا دنیا ہی کہ دیکھ لو سود کھانے کا یہ انجام ہے. آخرت میں تو یہ ہے کہ پورا پیٹ ہی سانپوں سے بھرا ہوا ہوگا. اس لیے بھائی سود کا معاملہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے، حرام ہے اور ناجائز. کاروبار کرنا ہے تو جائز طریقے سے کریں، بینکوں سے نہ سودی قرض لیں نہ سودی قرض دیں، نہ بینکوں سے سود لیں نہ بینکوں کو سود دیں. اور رب اللہ نے اپنے فضل سے غیر سودی بینک پیدا فرما دی جو ہر بڑے شہر میں ان کی شاخیں موجود ہیں، حرام سے بچنے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ. جیسے غیر سودی اور اسلامی بینکوں سے رجوع کرنا چاہیے، ان کے ذریعے بھی آپ اسی طرح کاروبار کر سکتے ہیں جیسے سودی بینکوں سے کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے بہتر طور پر آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو جو نفع ملے گا وہ حلال بھی ہوگا، ایسے انشورنس کا بدل بھی سامنے آ چکا ہے جو کہ جائز ہے، اس کا نام ہے تکافل. انٹر کمپنیاں وجود میں آ گئی ہیں. اگر آپ کو اپنی جان کا انشورنس کرانا ہے، گاڑی کا انشورنس کرانا ہے، گھر کا انشورنس کرانا ہے، دکان کا کرانا ہے، جائز طریقے سے کرا لیں. ناجائز تو ناجائز ہے، سود تو سود ہے، حرام حرام ہے، حلال حلال ہے. حلال اختیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، قرآن حدیث کا حکم. حلال کھائیں، حلال پئیں، حلال پہنیں، حلال استعمال کریں، حرام سے بچیں، سود سے بچیں، رشوت سے بچیں. اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ